الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم أنا عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ مقدس اور متبرک ساعت جس میں ہم تمام جمع ہیں اور آج 25ویں شب ہے اور ممکنہ طور پر یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ورنہ نیتوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اجر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو تین حصوں میں اور تین عنوان سے ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں نظر آتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے بے حد و بے قیاس لا تعداد حد و شمار سے باہر افراد امت محمدیہ کا جہنم سے آزاد کر دینا۔ یہ مقدس مہینہ جو اپنے ان تین عظیم عنوانوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ساعتیں اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی جناب سے خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا شعور عطا فرمایا اور اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں اور اپنے ان تمام معاملات کے جس کی بنا پر آج ہمارے گرد سختیوں کا، تنگیوں کا، نحوستوں کا اور بظاہر ذلتوں کا جو ایک جال بن گیا ہے ہمارے گناہوں کی بنا پر، اس سے نجات اور اس سے تدارک اور اس کے چھٹکارے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اور یقیناً انسان کی زندگی میں جو فساد اور جو خرابیاں اور اس کے لیے جو معاملات اس کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس قدر ڈھیٹ اور اس قدر عبادتوں کے اندر بے حس ہو چکے ہیں کہ ان اجتماعات کو بھی محض ایک رسم دے دی گئی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اور رسم بئی معنی کہ بس ایک جمع ہونا ہے تاک رات میں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یا جناب سحری کرنا، لوٹ کر چلا جانا۔ یقیناً جمع ہونا بائی سے برکت ہے، سحری کو کھانا بائی سے برکت ہے، لیکن اسے رسم نہیں بننے دینا ہے، اسے عبادت رہنا ہے۔ اور رسم کی تعریف میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ رسم اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ یعنی یہاں سے اٹھ کر ہم جائیں گے تو کیا مقصد ہے ہمارا، اور یہاں پر آئے ہیں کیا مقصد ہے؟ میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ صرف رات گزارنا مقصود ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اور یہاں سے اٹھ کر ہم جائیں گے تو کیا مقصد ہمارا ہوگا؟ وہ کام، وہ فعل جو مقصد سے خالی ہو وہ رسم ہوتا ہے، اور رسم کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن عبادت اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب میں، جس کو کرنے میں، جس کو سرزد کرنے میں، جس کو ادا کرنے کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے جو اس عمل کے طرف بندے کو برنگختہ کرتی ہے، بندے کو تیار کرتی ہے، اور اس کے انجام کے بعد اس کے ثمرات کی طرف اس کی توجہ کو متوجہ کرتی ہے، اس کی طبیعت کو اس طرف راغب کرتی ہے۔ تو یقیناً ہم ابھی تک اگر اپنا کوئی ذہن نہیں بنائے ہوئے تو ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ قیمتی لمحات ہمارے لیے رسم نہ بنے، عبادت بنے۔ کہ میں بھی اور آپ بھی یہ نیت اپنے ذہنوں میں ہم کر لیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے اعمال اور اپنے گرد و پیش کے اندر جو ہمارے معاملات کے جو پیچ و خم چل رہے ہیں اس کے محاسبے کے لیے، اور پھر یہاں سے قرآن و سنت کا جو درس ہمیں ملے گا زندگی کو گزارنے کا اور اپنے نظریات کو نکھارنے کا، تو پھر ہم اس سے مکمل سبق حاصل کر کے آنے والی عمر میں، آنے والے عرصے میں اس کو اپنے عملی قالب میں ڈھالیں گے۔ یہ اس کام کا خاص فضل ہے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ یہ مقصد ہے اصل اس چیز کا کہ اگر آئے ہیں تو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے زندگی کو نعمت جانتے ہوئے اور اس لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے کہ پھر ہمیں اہل ایمان کا اجتماع مل گیا، ایک مجمع مل گیا، تمام افراد جن میں یقیناً کئی ایسے ہیں جو نیت اخلاص کے ساتھ، نیت مقصد کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کہ آج یہاں پر ہم جو آئے ہیں وہ اپنے کیے ہوئے کام جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان نافرمانیوں کے کام پر ندامت کے آنسو بہانے، شرمندگی سے اپنی جبین افتخار کو چھپانے اور رب کریم کے حضور یہ عرض کرنے کے لیے کہ مولا تیرے ذلیل اور تیرے خوار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اب اپنے فضل سے اپنے محبوب جو تیری مخلوق میں سب سے عزت والے ہیں اس معزز ہستی کے صدقے مولا کریم ہم سے ذلت اور رسوائی کو دور کر کے ہمیں اس چادر عزت تلے جگہ عطا فرما دے۔ اور پھر جو تو قرآن و سنت میں ہمیں فضیلت کے ارتقاء پر پہنچنے کے لیے، اس مراحل پر پہنچنے کے لیے جو درس تو نے اور تیرے حبیب نے عطا فرمایا ہے، اور جو زندگیوں کے قانون اور اس کے نشیب و فراز اور اس کے رات و دن اور اس کے پریشانی اور خوشی کے لمحات میں جو تو نے عمل کرنے کے جو تقاضے، جو زاویے، جو الگ الگ طریقے بیان کیے مولا، آج تیرے حضور حاضر ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان تقاضوں کو ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جو کوتاہیاں، جو تلافیاں ہم سے ہوئی، جو فرائض میں تھی مولا، ہم اس کا یادہ کریں گے، جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کا یادہ ہوگا، جو روزے چھوٹے ہیں اس کا یادہ ہوگا، جو اب تک صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود بخیلی کرتے ہوئے اللہ کے اس حق کو اس کے بندوں سے جو ہم نے بصورت زکات کے روکا، اس کو ادا کریں گے، صدقہ فطر جو ایک بہت بڑا شکرانہ ہے جان، مال، عزت و آبرو کا، اس پر بخل کرتے ہوئے ہم نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو بیچا ہے، ہم اس سے استغفار آج کرتے ہیں، اس کا یادہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس عزم کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور اس محاسبے کی نیت کے ساتھ میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی حاضر ہو جائیں تاکہ یہ رات ہمارے لیے لیلۃ القدر بنے اور یہ ساتھ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے۔ آج ہر جگہ پر کشمکش ہے میرے دوستو، اور کھینچم تانی چل رہی ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، والدین بچوں کو حقوق کی ادائیگی کے اندر بہت زیادہ تلافی کرتے ہیں، آج پڑوسی پڑوسی کو کھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، تجارت کے اندر خیانت اور مارا ماری لگائی ہوئی ہے، جسے جو منصب مل گیا بس وہ اس سے جائز و ناجائز طریقے پر استعمال کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، صحت کے زوال کی صورت میں، عمر کے زوال کی صورت میں، شہرت کے زوال کی صورت میں، سکون کے زائل ہونے کی شکل میں، اولاد کے نافرمان ہونے کی شکل میں، گھر میں امن و سکون نہ ہونا، الغرض سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر یہ بے چینی اور اضطراب ہے، یہ پریشانی ہے، تو آخر یہ ہے کیوں؟ تو آج کی شب جو مغفرت کی شب ہے، تو پہلے ہم نے اعتراف گناہ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر بھی وہ کریم اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہمارے پہاڑ جیسے گناہوں سے اس کی قدرت درگزر فرما دیتی ہے۔ اگر جیسا شدت کے ساتھ، اور الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرے، جس ڈھٹائی کے ساتھ اور جس انہماک کے ساتھ، جس توجہ اور لذت کے ساتھ ہم نے گناہ کیا، تو صرف اس پر سزا دنیا میں اتنی کہ تھوڑا سے سر میں درد ہو گیا، تھوڑا سے مال ضائع ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، اگر اس کا پورا ہی حصہ ملتا اور اس کی پوری سزا ملتی تو نام و نشان مٹ جاتا، تن کے کپڑے بک جاتے، ذلت سے گردن کبھی اٹھتی نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہے نا، چاہے حکمرانوں کے ذریعے، چاہے نیچے کے لوگوں کے ذریعے، قرآن کریم میں ذکر کیا سورۃ الانعام اور دیگر جگہ پر کہ جب لوگ ہم سے ملاقات کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سے ملاقات، ہم سے استفادہ اور ہمارے حضور حاضر ہونے کی حقیقت سے بھول جاتے ہیں، تو فرمایا بس جو اس کو بھول گیا، پھر ہم اس پر عذاب لاتے ہیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اسے بھاگ نہیں سکتی، یہ قرآن نے قانون بنایا ہے۔ فرمایا سزا کس کے عوض مل رہی ہے؟ کہ تم نے ہمیں بھلایا، ہمارے مشاہدے کو بھلایا، ہمارے حضور تم نے آنا ہے، اس حقیقت کو بھلایا، تم نے مر کر ہمارے حضور جواب دینا ہے، اس شرمندگی کے وقت کو یاد کرو جو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کتنی شرمندگی کا وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے کیے ہوئے معاذ اللہ کرتود اپنے منہ سے خود پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک تو گناہ کا ہو جانا، پھر اس کا اقرار سب کے سامنے کرنا، اور جو لکھ دیا گیا ہے اس کو پڑھ کر سنانا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے ہم سے ملاقات، اللہ فرماتا ہے جس نے میری ملاقات سے دامن چھڑایا، اور ایک دن مجھ سے ملاقات کرنا اس حقیقت کو چھوڑ گیا، تو
اس کو چھوڑنے کی وجہ سے نیچے کے سارے حقوق گر گئے. کیونکہ اگر وہ باپ کا احترام کرتا تھا تو اس لیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, اگر وہ پڑوسی کا احترام کرتا تو اس لیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, اگر وہ ترازو کو صحیح تول رہا تھا تو اس لیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, اگر وہ صحیح راستہ پوچھنے والے کو صحیح راستہ بتاتا ہے تو اس لیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, امانتیں وہ امین کو برابر پہنچا دے اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے رب سے ملنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ہمیں بھلایا, ہماری ملاقات کو بھلایا, وہ سکون سے نہیں رہے گا. فرمایا سکون سے وہ رہے جنہوں نے ہمیں یاد رکھا, اور جنہوں نے ہمیں بھلایا, ہم سے ملنے کے, ہم سے ملاقات اور میری ملاقات کی حقیقت کو بھلایا. فرمایا وہ بچے گا نہیں, اس کے اوپر سے بھی عذاب لائیں گے, نیچے سے بھی عذاب لائیں گے. امام راضی فرماتے ہیں اس کی دو تفسیر ہوتی ہے. اس وقت میں اپنی گفتگو کا خود مخاطب ہوں, کیونکہ یہ تلفظ میں کر رہا ہوں لیکن بات اکابر کی ہے اور قرآن کا مفہوم ہے, جس میں نیچے بیٹھا وہ شخص اور اوپر بیٹھے ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک ترجمانی کے لیے کو بٹھا دیا جاتا ہے تو ہم سب بیدار ہو کر اعتراف جرم کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے جرم کی اصل پتہ ہے کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے, اس کی بیج کیا ہے, تم نے ہم سے ملاقات کے اس نظریے کو بھلایا ہے. تمہیں اگر یہ یاد ہوتا کہ تم نے رب سے ملنا ہے تو تم اتنے ڈھیٹ نہ ہوتے, بے حیا نہ ہوتے, اگر بے حیا ہوتے بھی تو لوٹ کر آتے. اگر کوئی ارتکاب جرم کر بھی جاتے تو پھر پلٹ کر آتے, لیکن پلٹ کر پھر بھی نہ آنا تو تم اگر ہم سے منہ موڑ کر بھاگو گے تو بچو گے پھر بھی نہیں, اس لیے کہ ہم عذاب کو اوپر سے بھی لائیں گے اور نیچے سے بھی لائیں گے. نہ بوڑھا بچے گا, نہ جوان بچے گا, نہ مولوی بچے گا, نہ مقتدی بچے گا. اوپر سے بھی عذاب آئے گا, نیچے سے بھی عذاب آئے گا. اور اوپر کے عذاب کے بارے میں امام راضی نے دو تفسیر کیا ہے. فرما اوپر کا عذاب ایک تو یہ ہے کہ بارشیں اتنی سخت ہوں گی کہ سیلابوں کی سیلاب ہوں گے, عذابات ہی عذابات ہوں گے, اور ناگفتہ حالت ہو جائے گی موسم کی اور لوگ مر رہے ہوں گے. اور نیچے سے عذاب کا معنی ہے کہ زمین کو ہلایا جائے گا. بعد میں بیٹھ کر جیو ٹی وی کے اوپر ہم آدھا گھنٹہ دماغ کھپاتے رہے کہ اس زلزلے کا اسکیل کیا تھا, کتنے اشاریہ پر یہ چل رہا تھا. جتنا دیر ہم نے اس کے اشاریوں پر غور کیا, کاش اپنے کرتوتوں پر غور کرتے کہ یہ زمین ماہر ارضیات کے کہنے سے نہیں ہل رہی, یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اسے ہلایا جا رہا ہے. جتنا زور ہم نے اور جتنا وقت ہم نے پوری رات گزار دی تازہ ترین, اب کیا خبر ہے, اب کیا خبر ہے. حالیہ ایران میں زلزلہ آیا ہے, اللہ محفوظ فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے. ہم اس کے امتحان کے لائق نہیں, آزمائش کے لائق نہیں, مولا کریم عافیت عطا فرمائے, لیکن یہ گناہوں کا انبھار ہوتا ہی اس لیے ہے. فرمایا کہ ہم سے تم نے منہ موڑا, ہم سے ملاقات کو بھول گئے, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے تم نے منہ موڑ لیا, تو فرمایا پھر اوپر سے بھی عذاب لائیں گے, نیچے سے بھی لائیں گے. اوپر سے بارشوں کا عذاب ہوگا, اللہ اکبر, بارشوں کا عذاب ہوگا, ٹھہر نہیں سکو گے اپنے مکانات کے اندر بھی, اور جس کو بظاہر تم نعمت سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے زحمت بنے گی اور تمہارے لیے وبال جان بنے گی. اور امام راضی فرماتے جو نیچے کی چیز ہے, جو نیچے کی فرمایا اس سے زمین ہے, مراد ہے کہ زمین ہلائی جائے گی, اور زمین ہلا کر تمہارے ہوش اڑا دیے جائیں گے اور تمہیں بتایا جائے گا, کوئی یاد آ رہا ہے, کس کی پناہ یاد آ رہی ہے, کسی سے امن لینے کے لیے دل بے قرار ہو رہا ہے, کہاں کا تو غافل ہو گیا تھا اس لیے ہلایا ہے, اور اس ہلا کر تجھے شعور دیا جا رہا ہے. اور دوسری تعبیر اس کی یہ کی حضرت امام راضی نے کہ بدبخت اور بدترین اور غلیظ قسم کے حکمران اوپر سے آئیں گے. جو اوپر کا عذاب ہے نا, ایک تو آسمانی عذاب, اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ اس سے بدترین غلیظ بدکار فراڈی قسم کے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. تم نے جو اللہ کے راستے کو چھوڑا, اس کے نظام کو تم نے پامال کیا, اس کی زمین میں تم نے فساد پیدا کیا, اجتماعیت نبی تھی تب بھی تم انفرادن نیک بن سکتے تھے. اجتماع معاشرہ فرض سے بنتا ہے, یہ تم نے کر لیتا اللہ, اور تم نے گویا کہ یہ بہانے ہیلے بہانے تم نے لگائے, ہائے کب کوئی قائد ملے گا ہمیں, کب کوئی قائد انقلاب لائے گا, کب اس پاکستان کے دن کھلیں گے, کب اسلام کی باغ ڈور دوبارہ اسی استقامت کے ساتھ اور اسی شور و غلغلے کے ساتھ دوبارہ آئے گی. فرمایا کہ جس اجتماعیت پر تم نے تقیہ کیا, خود کو دیکھو تم خود کیا کر رہے ہو. فرمایا خود دیکھو خود تم کیا کر رہے ہو. تم اجتماع کی دعوت, تم معاشرت اور سوسائٹی بنانا چاہتے ہو. سوسائٹیاں افراد سے بنتی ہے. تم نے خود تو کوئی عہد نہیں کیا, تم نے خود تو خود رجوع کے لیے تم تیار نہیں ہوئے, تم خود شرمندہ نہیں ہوئے, تم خود پشیمان نہیں ہوئے, تم نے خود اعتراف جرم نہیں کیا, تم میں ابھی تک پارسائی کا عنصر گڑا ہوا ہے. تم تو خود اپنے آپ کو شیخ موغا اور پارسا سمجھ رہے ہو. جب تم خود کو پارسا سمجھ رہے ہو تو دوسرے سے بھلائی کی امید کیا رکھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ معاشرہ درست کرنا ہے تو پہلے خود درست ہو. خدا تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا, تمہارے گر جو حقوق ہے اس کے بارے میں پوچھے گا, تمہارے پڑوسی تم سے متعلق ہے تم سے پوچھے گا, تمہارے بچے تم سے متعلق ہے تم سے پوچھے گا, تمہاری بیوی تم سے متعلق ہے تم سے پوچھے گا, تمہارا کاروبار تم سے متعلق ہے تم سے پوچھے گا. تم اس ذمہ داری کو سمجھو گے اور ہر بندہ ذمہ داری کو سمجھو گا سمجھے گا تو معاشرہ خود تیار ہو جائے گا. سوسائٹی جاندار صحت مند سوسائٹی دوبارہ تیار ہو جائے گی. تو فرمایا کہ تم ہم سے منہ موڑ کر بھاگو گے, ہماری بنائی ہوئی خوبصورت زمین پر فساد اور بربریت کرو گے تو بچو گے نہیں. ہم اوپر سے بھی عذاب لائیں گے, نیچے سے بھی عذاب لائیں گے. عذاب سے بھی ہے نہیں کہ بارشیں ہوں گی. فرمایا بدترین اور بد کردار حکمرانوں کو تم پر لائیں گے, جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا تمہارا. یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے, جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. اور نیچے سے عذاب لائیں گے تو رشوت خور ان کے چمچے. حضرت امام رازی لکھتے ہیں اس سے مراد ان کے رشوت خور چمچے, یعنی اوپر حکمران وہ خود بدکار اور نیچے کے معاملات کو چلانے والے ان کے چمچے وہ خود بدکار. فرمائیے دو قسم کا عذاب ہوگا کہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. فرمائیے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے اپنے اس کائنات کی حقیقت کو بلایا اور وہ یہ تھا کہ تم نے ہم سے ملاقات کرنی ہے. اور قرآن کریم نے پھر دوسری جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے نا, یہ پریشانی ہم نہیں پہنچا رہے, ہم اس کا سبب نہیں بن رہے, سبب تم خود ہو, باعث تم خود ہو. یہ جو مصیبت تم تک پہنچ رہی ہے, فرمایا فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں نے خود کیا ہے, یہ تمہارے ہاتھوں نے خود کیا ہے. لیکن ڈھٹائی یہ ہے کہ سننے کے بعد پھر اگر تدارک نہ ہو, یہ بہت بڑا محال امر ہے. یہ معاذ اللہ قبولیت کے دروازے کے بند ہونے والی بات ہے. یعنی بندے کو ہوش نہ ہو تو قرآن ہوش دلاتا ہے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, یہ غلطی تم نے کی ہے, دیکھو اس وجہ سے خرابی آ رہی ہے. یہ برا نہیں ہے کہ یاد دلا دیا گیا بندہ رجوع کر لیتا ہے, لیکن وہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا. تو یہ تو اس سختی کی بات ہے جس کو قرآن نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اس کیفیت میں پھر مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ اس انتہائی درجے تک پہنچنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ جو قرآن کے معاملات ہیں جو ہمیں متنبہ کر رہے ہیں, ہمیں جگا رہے ہیں, اس پر ہمیں شعور لے کر, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کون کہہ رہا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا یہ بات ہے ہمارے ہی مطلب کی. فرمایا وما اصابکم من مصیبت, یہ جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے, قرآن فرماتا فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. ویعفو عن کثیر, تم کیا جانو ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہم حساب ہی نہیں لیتے. فرمایا تو تھوڑا بہت تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا تمہارے سامنے لاتے ہیں تمہیں عبرت دلانے کے لیے. یہ اللہ کریم دیکھیے, فرمایا کہ بہت سے یہ جو تمہارے گر جو مصیبتیں پہنچ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے. ویعفو عن کثیر, یہ تو ذرہ ہے اس کا, بہت وہ ہے جو ہم تم سے پیار کرتے ہیں, اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں. بندے ہو ہمارے, تم فضل سے معاف کر دیتے ہیں تمہیں. ویعفو عن کثیر, بہت سو کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو قطرہ ہے جس کی نحوست سے تمہاری سانس گھٹ رہی ہے. اس ماحول میں تم ذرا بھی ہل نہیں سکتے. فرما اگر سب کو لا کر کھڑا کر دیں تو نیست و نابود ہو جاؤ. اس کے بعد بڑی پیاری بات صوفیہ نے کیا ہے اس اعتراف کے بعد کہ جی مولا کیا, اور یہ تو کریم ہے کہ بہت سو کو معاف فرماتا. آج کی رات میرے دوستو اعتراف کی ہے, میں قرآن کریم کو یہاں سے لے کر وہاں تک رات پڑھ رہا تھا کہ کون سی آیت پڑھوں گا کون سی آیت پڑھوں گا. میری نظریں بار بار اسی آیت پر رکتی تھی, اور یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے, اور اس میں اتنا مقدس فلسفہ بیان کیا کہ کاش مولا تو فضل فرما دے, تیرا فضل یقینی ہے, کاش نہیں ہو, تیرا فضل یقینی ہے کہ ہم اس پر گامزن ہو جائے اور ہماری یہ گرمی والی زندگی بھی پرسکون ہو سکتی ہے, سب ٹھیک ہو سکتا ہے, ہم نے خود کو اتنا آگے بڑھا لیا ہے، خود کو اتنا پھیلا دیا ہے، خود کو ہم نے جہنم کے قریب کر دیا ہے، پھر رحمان کے مشورے کو قبول کر کے ہم ڈگر پر آ سکتے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو پریشانیاں پہنچتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ پر یہ کیوں ہوا؟ فرما اپنی کوتاہیاں یاد ہے تجھے، تجھے یاد ہے تو نے ہماری زمین کو بے رونق کرنے کے لیے کتنی خواصتیں کی، تجھے یاد ہے یہ ہوا جیسی نعمت کا تو نے کے ساتھ کفران کیا، اولاد جیسی نعمت کا تو نے کفران کیا، بیوی جیسی نعمت کا کفران کیا، صحت جیسی نعمت کا کفران کیا، عزت جیسی نعمت کا کفران کیا، اور جب بربادی تجھ پر آ رہی ہے تو کہتا یہ کیا ہے؟ فرما ویعفو عن کثیر، یہ تو ذرہ ہے، او ظالم انسان ہم نے تو اس کے مقابلے میں کروڑ ہا درجہ معاف کر دیا ہے، کروڑ ہا درجہ معاف کر دیا ہے، یہ تو ایک ذرہ ہے جس سے تو بلک رہا ہے، اب بھی شکر کی طرف آ جا. اور ادھر صوفیہ کہتے ہیں کہ جناب کہ انسان کو اللہ رب العالمین کبھی نعمت عطا فرماتا ہے اور کبھی اس کے سامنے ان چیزوں کی زحمتیں آ جاتی ہیں، نعمت آ جاتی ہے اور کبھی زحمت آ جاتی ہے، اس کے گرد انسان کی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کبھی نعمت ہے کبھی پریشانی ہے، کبھی مصیبتیں ہیں کبھی نعمتیں ہیں، کبھی نعمتیں ہیں تو کبھی مصیبتیں ہیں. اس دور تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی کے گرد انسان کی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے. حضرت صوفیہ اس کو بڑے پیارے انداز میں تعبیر کرتے ہیں، فرما اہل نعمت اگر نعمت کو کمانا چاہتا ہے تو شکر کو لازم کرے. کیا کرے جی؟ شکر کو لازم کرے. اور شکر میں سب سے پہلی چیز کلمہ توحید ہے، عقیدہ، کلمہ توحید. اس کے بعد جو فرائض عطا فرما رہا ہے اس کی ادائیگی شکر ہے، خود شکر ہے. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف لنگر کھلاتے رہیں، شکر کا اصل مقصد جو ایمان کا تقاضا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنا، جو فرائض ہم پر رکھ دیے گئے ہیں اس کی ادائیگی کرنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں تو ناقص اور بیکار تھا، تو نے اتنا عطا فرما دیا. اس جذبے سے سجدہ کر، تجھے پتا چلے گا کہ پیشانی نہیں لگ رہی بلکہ تیرے دل لگ رہا ہے، وہاں پر گداز محسوس کرے گا، ٹھنڈک محسوس کرے گا. تو فرمایا کہ اہل نعمت کو اللہ رب العالمین نے شکر کا حکم دیا، اور جن پر مصیبتیں آئی انہیں صبر کا حکم دیا. فرمایا تو صبر کر، تو صبر کر، اور اہل نعمت سے کہا تو شکر کر. فرمایا یہ نعمت بھی تیری خوبی نہیں ہے، یہ بھی تیرے لیے آزمائش ہے، اور یہ مصیبت تیرے لیے یہ بھی تیرے لیے آزمائش ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہم نے تیرے لیے رکھے ہیں، اور تجھے لانا ہے اپنی بارگاہ میں پاک صاف ستھرا کر کے، اپنی بارگاہ میں. اب تو سودا کر ہم سے، تجھے دنیا چاہیے آخرت چاہیے، دنیا میں رہنے کے لیے سکون چاہیے، شکر و صبر کو پکڑ. یہ تیری دنیا کو پرسکون کرے گا، تیری حوث کو مارے گا، اور صبر و شکر کے ساتھ تو تقدیر کو متعلق رکھ، تقدیر کا ہتھیار لے کر کھڑا ہو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے اس بات کو لکھ دیا ہے، جس چیز کا تیری طبیعت تقاضا کرتی تھی اتنا ہی دیا ہے، اگر اس سے ہٹ کر دیتا یا تو تم مر جاتا یا فرعون بن جاتا. تو فرما جتنا دیا وہ تیرے مقصد کے مطابق دیا، تیری باڈی، تیری جسم، تیری صلاحیت، تیری کوششیں. میرے دوستو یہ صوفیہ کی نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے. فرمایا ضروری تھی یہ تقدیر پر بھروسہ کیوں؟ کہا تیری ضرورت تھی اتنی، تیرا ظرف، تیرا برتن اتنا تھا، برتن چھوٹا ہے زیادہ ڈالیں گے چھلک جائے گا، کمزور ہے بڑی چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، جتنا بنا ہے اتنی چیز تجھے دیتے ہیں. اسی پر شکر کر آنے والی زندگی کے لیے، کہ بن مانگے اتنا عطا فرمائیں گے، وہ کہے گا کہ پوری زندگی مجھے کچھ بھی نہ ملتا، اس کے بدلے اتنی بڑی جنت ملنی تھی، تو مولا اس کا کیا کرم ہے پھر تیرا. تو اب دو چیزیں میرے دوستوں جو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر، کہ اہل نعمت نعمت کو فرمایا کہ شکر ادا کریں، اور شکر کا میں نے تقاضا بتایا، صرف زبان سے سبحان اللہ یہ شکر ہے، لیکن شکر کا جو دائمی طریقہ وہ ہے جو اللہ نے آپ پر فرض کیا، اس فرائض کی ادائیگی کریں. جس چیز کو حرام کہا ہے اس سے بچیں آپ، اللہ کا کلمہ پڑھیں، نبی کا کلمہ پڑھیں، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت پر ایمان لائیں، فرائض کی پابندی کریں. ہاں اس میں اگر اکا دکا کام ہو جائے تو رب کریم معاف فرما دیتا ہے. لیکن اب اس صرف اس فلسفے کو ذرا دیکھتے ہیں، پھر احادیث میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتا ہوں جو اس چیز کو کھول کر آگے لاتی ہے، کہ اہل نعمت کو شکر کا حکم دیا اور اہل مصیبت و بلا کو صبر کا حکم دیا، اور اسے کہا گیا کہ شکر کو نعمت کی بقا قرار دیا. فرمایا شکر ادا کرتے رہے، لیں گے نہیں واپس پھر تجھ سے. باقی رکھیں گے تیرے لیے، اور بلکہ اس میں اور اضافہ کرتے رہیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کر ہم زیادہ کرتے رہیں گے. ہاں حسد نہ کرنا، کسی سے جلنا نہیں، اس لیے کہ تو جل کر کسی سے کچھ نہیں لے سکتا، دیں گے ہم ہی. تو جل کر اپنی نیند خراب کرے گا اور اپنی صلاحیت اور اپنے رب کو بھی ناراض کرے گا. جل نہیں، حسد نہیں کر، نہ بغض رکھ. اگلے کو جو ملا اس کو بھی ہم نے دیا، تجھے بھی ہم دے رہے ہیں، ابے تو اس کی طرف کیوں جا رہا ہے، ہم سے مانگ لینا. فرمایا کہ یہ فکری غلطیاں جو ہوتی ہے یہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. کہ دینے پر وہ قادر ہے یا ہم قادر ہیں، اس طرف کیوں جاتا ہے؟ اس طرف نہ جا جس چیز کا تو متعلق تھا، جس چیز کا تو مستحق تھا، وہ ہم نے دے دی. اس کے لیے حسد کر کے تو نہیں کما سکتا، اس لیے کہ جس کو شہرت چاہیں ہم دے دیتے ہیں، جس کو چاہیں ذلت ہم دے دیتے ہیں. لیکن ذلت تیرے انجام کی وجہ سے ہوتی ہے، تیرے فعال کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آزمائش ہی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تاکہ جب تو دائمی نعمتوں کے پاس آئے جائے تو پھر پاک صاف ہو کر. لیکن الٹا ہو جاتا ہے ہمارے وہاں کام. عام انسان خوشحالی اور اقبال مندی کے دنوں میں ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس نعمت آ جائے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوتا، آنکھیں دکھانا، سینہ تاننا، اکڑنا، یہ کون سی شکر گزاری؟ باپ باپ میں نخرے اور غصہ آ جانا، جس پر غریب پر غصہ آ رہا ہے اس کو تو آپ پر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو اس پر کیوں آ رہا؟ آپ متکبر کر رہے ہیں دراصل، ورنہ وہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے، میری طرح انسان ہے. مجھے فلاں پہ غصہ آ رہا، اسے مجھے پر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی سطح پر اتر کے دیکھیں، آپ خود کی سطح کو بلند سمجھتے ہیں. یہ چند چیزوں کی دیکھ کر فرما بگاڑ تو اپنا خود کرتا ہے. کہ عام انسان کو جب اقبال بندی مل جائے، خوشحالی مل جائے، تو ناشکر بن جاتا ہے. اگر دولت مند ہو تو غریب کو حقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور غریب کے لیے حقارت کا پہلو رکھتا ہے. دراصل تیرے نزدیک اور اس کے نزدیک فضیلت مال نہیں ہے، تقویٰ ہے. تو پاگل نہ بننا، مال کو ترقی کا درجہ اور باعث نہ جاننا، اصل تقوی کو جاننا. ہاں وہ مال اگر تقوی سے آیا ہے تو بلندی کی طرف لے جائے گا. جس طرح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے چند دوست ہیں وہ بڑے امیر ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہم فقراء ہیں، ہم نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا ایسا کرو کہ پھر تم جو ہے وہ تسبیحات پڑھو. یہ ایک تسبیحات بتا دی، فرمایا یہ پڑھو تو تمہیں ان کے دیے ہوئے کے برابر اجر مل جائے گا. اب جو وہ مالدار صحابہ تھے ان کو بھی خبر لگ گئی، اب وہ بھی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. اب پھر حضور کے پاس یہ فقرا صحابہ آئے اور کہ یا رسول اللہ اب تو یہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. تو مال لائق مذمت بنتا جب ہے جب وہ حرام طریقے سے آئے اور حسد کا عنصر اس میں شامل ہو، اور اس کے مصارف میں خیانت کی جائے، اور اگر اس کے مصارف میں دیانت کی جائے تو یہی مال جنت میں لے جانے کا باعث ہے. نہ فقیری جنت سے باہر رکھتی ہے، نہ مال جنت سے باہر رکھتا ہے، یہ نیتوں کا اعتراف ہے. اور اس کے حصول کے ذرائع کو دیکھا جائے، یہ فقیری بھی جنت میں لے جاتی ہے، یہ مال بھی جنت میں لے جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام انسان اپنی حیثیت کو بھولتا ہے. حیثیت سے مراد جس نے دیا اس کو بھول گیا، جب اس کو بھول گیا تو ناشکرا بن گیا. اب وہ سمجھتا میں نے کمایا ہے، میں اس کو کیوں دوں؟ میں نے کمایا، غریب کی کیا حیثیت؟ تو رب کی قدرت مشاہدہ فرماتی ہے کہ یہ خود اتنا کما سکتا تھا، اس کی اتنی حیثیت ہے، یہ ذرائع ہم نے مہیا کیے، یہ صلاحیتیں ہم نے عطا فرمائی، یہ فکر ہم نے عطا فرمائی، یہ فراست ہم نے عطا فرمائی، یہ معاملات میں معاملات شناسی کا فن ہم نے عطا فرمایا، ساری صلاحیتیں ہم نے دی، مالک ہم تھے، یہ خود بن گیا. اس کو قدرت کہتی کہ مالک تو نہیں، مالک ہم ہے، تو ہماری ان دولت کا امین ہے، اور ہم تجھے بتائیں گے تجھے کہاں خرچ کرنا ہے. انسان تو مالک نہیں ہے، مالک ہم ہیں، یہ ہم نے تجھے امانت دی ہے، اور جس کے لیے دی ہے اس کو بتا بھی دیا کہ اس کو دینا، اس کو دینا، اس کو دینا، اس کو دینا. تو امین ہے، اور خود بھی استعمال کر، شکر کرے گا تو اس سے زیادہ تجھے عطا فرمائیں گے. اور تجھے امین بنانے کے ساتھ مال بھی استفادہ کر، مال خود کے لیے بھی استعمال کر، اور اگر شکر ادا کرے گا اس کے مصارف میں اس کو خرچ کرے گا تو پھر ہم اس مال میں بھی دگنا کریں گے اور آخر میں بھی محل بنا دیں گے، دونوں فائدہ تیرے لیے ہو جائے گا. تو شعور کی طرف توجہ کر. لیکن معاملہ الٹا کب ہوتا ہے کہ عام انسان کو خوشحالی کے جب دن مل جاتے ہیں تو ناشکرا ہو جاتا ہے، اور دولت مند ہونے کی بنا پر غریب بے نواؤں پر شفقت کرنے سے عاری ہو جاتا ہے. اگر اقتدار مل جائے تو ظلم تعدد میں اور طغیان کے اندر بڑھ جاتا ہے اور اپنی طاقت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تاجر بن گیا تو بھولے بھالے تاجروں کو، بھولے بھالے گاہکوں کو ٹھگتا ہے، ان کے ہاتھ کی اچھی سی، ارے یہ تو مارکیٹ میں 5 روپے کی بھی نہیں ہے، اور خود کی ٹکے کی چیز کو کہتا ہے یہ تو 1,00,000 روپے کی ہے. تو فرمایا تم نے قوم شعیب علیہ السلام کا انجام نہیں دیکھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ چیز کروڑوں میں بک گئی تو سکون ہے؟ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بتاؤ، سوچو ذرا، تمہاری صحت کیا کہہ رہی ہے، تمہارا مزاج کیا کہہ رہا ہے، تمہارے احوال کیا ہے؟ اگر سب کچھ بھی ٹھیک ہے تب بھی تمہیں رب نہیں مل رہا، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اگر کہ نہیں میں رات کو پرسکون سو جاتا ہوں، بیوی بچے بھی بڑے فرمان بردار ہے، مال بھی بڑا برکت والا ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جو سب سے بڑی نعمت تھی اللہ کی وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. کہ تو یہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، یہ معاملات کر رہا ہے، تو فرمایا اس لیے کہ جو ہم سے ملاقات کو بھول گیا تو پھر اوپر سے عذاب لائیں گے، نیچے سے لائیں گے. فرمایا ہوتا کیا ہے، جب ان کی یہ دھاندلیوں کی حد ہو جاتی ہے، جس طرح چاہا مال کو روکے رکھا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اقتدار کا غلط استعمال کیا، تو جب اس دھاندلیوں کی حد ہو جاتی ہے تو پھر قدرت کیا کرتی ہے، مکافات عمل کا چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اب وہ عمل دوبارہ دورانا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ کیا، فرما آخرت میں تو حساب دے گا، لیکن دنیا میں بھی تیرے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس مکافات عمل کی چکی میں وہ پیستا چلا جاتا ہے، چلاتا ہے، سر پھوڑتا ہے، ان کا ذہن وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کیا تھا اس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جو میں نے دھاندلیاں کی تھی، گناہ کیے تھے، یہ برملا جو نافرمانیاں کی تھی، یہ اس کی بنا پر ہو رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں سے پہنچتا ہے، یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں سے پہنچی، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. وہ یعفو عن کثیر، بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جس کو ہم نے معاف کر دیا ہے. اب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھایا جا رہا ہے، ہوش دلایا جا رہا ہے، اور آنکھوں سے غفلت کا پردہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال پر سرسری نظر ڈالو. ہر بندہ اپنے عمل پر نظر ڈالے، اپنی خرابیوں کی بنا پر، کہ جو نعمت اس کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ نعمت ضرور ہے، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، گھر کی صورت میں، صحت کی صورت میں، شعور کی صورت میں، سمجھداری کی صورت میں، جسم کی راحت و آرام کی صورت میں، وہ کہاں گزار رہا ہے، وہ کہاں لگا رہا ہے. فرمایا سرسری نظر ڈالو اس پر، اور آنکھوں سے پردہ اٹھاؤ، اور اس غفلت سے نکلنے کی کوشش کرو، اور فرمایا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے کرتوت کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے. اور ہاں، اللہ کریم ہے کہ اس نے بے شمار غلطیوں کو معاف کر دیا، سرکشیوں کو معاف کر دیا. اگر تمہارے بدکاریوں کا پورا تمہیں حال ملتا تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، تمہیں قصہ ماضی بنا دیا جاتا. لیکن ہاں، جن فرمان برداروں پر کوئی تکلیف آتی ہے، یہ تو خاص کفار کے لیے بھی تھا، لیکن جن فرمان برداروں کے لیے جو کلمہ پڑ گئے اور پھر اگر ان پر مصیبت آ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں پھر مصیبت آ رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں پھر مصیبت آ رہی ہے، دیانت سے کاروبار کر رہے ہیں پھر مصیبت آ رہی ہے، پڑوسیوں کا، رشتے داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں پھر مصیبت آ رہی ہے، تو فرمایا یہ پھر تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. فرمایا گھبرانا نہیں، یہ مصیبت تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، یہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور وہ گناہ معاف ہوں گے کہ جس پر تمہاری پکڑ کر دی جائے تو ساری نیکی بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتی. اب میری ماں حضرت عائشہ سے روایت سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 5640، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب رحمت کی طرف دیکھیے کیسی جلوہ گری ہے. فرمایا جب اقرار کر لو گے، اعتراف جرم کر لو گے، کہاں کافر راستہ دیں گے تمہیں دوبارہ آنے کا. بولیے سبحان اللہ. اعتراف جرم کر لو گے تو راستہ دیں گے تمہیں دوبارہ آنے کا. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، وانا عائشہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حبال اقدس میں اور حبال عقد میں سب سے زیادہ معزز و محتشم میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مصیبت یصیب المسلم، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، الا کفر اللہ بہا عنہ، اللہ اس کی وجہ سے اس کے بہت بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب ذرا روایتیں سنتے چلیے آپ. فرما حت شوکت یشاکوہا، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ شکایت نہ کرے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بخاری شریف ہے. دوسری حدیث سنیے بخاری شریف کتاب المرضا سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اس بات کو سماعت فرمائیے اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے. یہ سب کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا جو فکری نظام بگڑ گیا ہے اس کو درستگی کی طرف لائے گا. یہ ہماری سوچیں جو بگڑ گئی ہے جو عمل کی طرف نہیں آنے دیتی یہ درستی کی طرف آئے گی, کیونکہ انسان کا عمل کے پیچھے اس کی فکر ہوتی ہے, فکر اگر درست ہو جائے تو عمل صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سوچنے کے زاویے بگڑ گئے ہیں, تمیز کے زاویے بگڑ گئے ہیں, اندر سے بگاڑ لازم ہو گیا, اس وجہ سے باہر سے اعمال صحیح درست نہیں ہو رہے, طبیعتیں تیار نہیں ہو رہی, سر سجدے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, ہاتھ نہیں اٹھ رہے, پاؤں نہیں اٹھ رہا, اس لیے کہ اندر سے فکر میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور اندر سے سسٹم خراب ہو گیا ہے, سوچ کے زاویے غلط ہو گئے ہیں. اب اس کو درست دیکھیں احادیث مبارکہ کے ذریعے بندہ کر سکتا ہے. کس وقت؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے بٹھا دیں. آپ کون ہیں آپ کو پتا نہیں ہے اس وقت, میں کون ہوں مجھے بھی نہیں پتا, نام کیا نہیں پتا, کن کے بیٹے ہو نہیں پتا, کہاں بیٹھے ہو نہیں پتا, کیا چاہتے ہو نہیں پتا, بالکل بالکل سادہ ہو کر بیٹھے. کیونکہ جب اپنے آپ کو سادہ کرو گے, اپنا نام نمود اپنا منصب چھوڑو گے, تب نفس لوامہ تیار ہوگا ہدایت کی طرف لانے کے لیے. اگر یاد رہے کہ میں تو محقق ہوں, میں نے یہ حدیثیں بار بار پڑھی ہیں, میں تو مقرر ہوں, میرا کام ہے لوگوں کو پڑھ کے سنانا, باقی وہ کرے نہ کرے. کہا جی ہم تو آئے ہیں کہ بس رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے, بیٹھ جائیں گے, کھانا کھا کے چلے جائیں گے, تب کچھ حاصل نہیں. قبر کے اندر فکر اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کاش ایسے مقدس اجتماعات ہم نے ضائع کر دی, ایسے پاکیزہ منصب کا ہم نے حق ادا نہیں کیا, ایسی پاکیزہ چیزوں کو ہم نے عام سمجھا. تو جب اس چیز کی تب آپ کی طبیعتیں تیار ہو گئی تو اب حدیث پاک سن لو. سبحان اللہ کہیے. میں نے پہلے کہا کہ ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, سب کا یہی حال ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ما یصیب المسلم, کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, من نصب ولا وصب, خواہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو. جی میں بہت تھک گیا ہوں, اس میں بھی ذرا دیکھیے, شکایت زبان شکایت دراز نہیں کرنی, زبان شکایت بولیے کون سا پہاڑ کاندھے پر اٹھا لیا, آپ تھک گئے, کیا کر لیا آپ نے, میں نے کیا کر لیا, کیا تھک گئے, چپ رہے. اب نبی پاک فرماتے ہیں اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے, پورا ایک گھر کو تم نے سر پر اٹھایا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہو, بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہو, پڑوسیوں کے ساتھ لڑ رہے ہو, کیا کیا تم نے, کوئی ہمالیہ کاندھے پر اٹھا لیا ہے, کیا کیا تم نے. اب حدیث پاک سنیے آپ, سرکار فرماتے ہیں ما من مصیبت ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب, کسی مسلمان کو اگر اذیت پہنچے تھوڑی سی بھی, یا تک کہ تھکاوٹ یا کوئی مرض, ولا ہم ولا حزن, یا کوئی غم یا کوئی اذیت یا پریشانی, اور فرما حتی شوکت یشاکوہا, یہاں تک کہ اسے تھکن پہنچے, بیماری پہنچے, غم پہنچے, پریشانی پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی دلی صدمہ پہنچے, یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا ہی چپ جائے, فرما الا کفر اللہ بہا من خطایا, اللہ اس کی بڑی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ, اللہ بڑی بڑی خطائیں معاف. اب بے صبری تو نہیں ہوگی ہمیں, بیوی سے جھگڑا کر رات بھر میں تھک کر آیا ہوں, صبر بھی کر لے تھوڑا, اس تھکن کا وہ اجر ملے گا جو بیوی کو ڈانٹ کر نہیں مل رہا تمہیں, بیوی کو ڈانٹ کر وہ سکون نہیں ملے گا جو اس پر صبر کرنے سے ملے گا. ہائے کاش ہم اس بات کو مان لیں, گھر بچ جائیں بٹنے سے, گھروں میں اختلافات اس وجہ سے ہو جاتے ہیں, بیوی بھی اس کو سمجھے اور شوہر بھی اس کو سمجھے. آج میں نے بہت کام کیے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو اگر تیرے سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سا کام کیا تم نے, کیا گھر کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا ہے, کیا کام کیا. اگر اس پر صبر کر لے خدا کی بندی, تو اللہ رب العالمین شوہر کے سامنے جتلانے کی بجائے اگر خدا کے سامنے جتلا دے, تو اللہ رب العالمین تیرے وہ گناہ معاف کر دے جسے دیکھ کر تو خود قیامت میں گھبرا رہی ہوگی. یہ حدیث آگے پہنچائیں گے ہم, بولے انشاءاللہ, اپنے گھروں میں سنائیں گے, ہاں یہ پیار کا رشتہ جڑ جائے گا, محبت نفرتیں ختم ہو جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں کہ ولا نصبن ولا وصبن, اگر ہلکا سے بھی تھکن محسوس ہو اور ہلکی سی بھی تھکن محسوس ہو اور مرض محسوس ہو, چپ رہا, اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا جس کو دیکھ کر وہ خود کانپ رہا ہوگا. فرمایا مومن ہم تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تو توبہ نہ بھی کرنا تو تجھے دکھ جاتا ہے تو پھر بھی تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کرنے سے بھاگتا ہے ہم سے, ہاں لیکن تیرے سر میں درد ہوتا ہے پھر بھی ہماری رحمت موج پر آتی ہے, تیرے گناہ معاف کر دیتی ہے. تیرے پاؤں میں درد ہوتا ہے, تجھے مرض لگ جاتا ہے, زبان سے کچھ بھی نہ بول لیکن تجھے تھکا ہوا دیکھ کر ہماری رحمت خوش نہیں ہوتی ہے، تجھے تھکا ہوا دیکھ کر رب کریم تیری گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تیرے روحانی بوجھ کو خم کرتا ہے تاکہ تو جنت میں سیدھا داخل ہو جائے، وہاں تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، وہاں تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ مسلم امام احمد کی روایت سنیے ذرا، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدی عالم نے فرمایا، آپ تیار ہیں روایت سننے کے لیے؟ یہ دستور زندگی کا، آپ تیار ہیں سب مل کر کہیے، آپ سب تیار ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ میری ماں کا یہ جملہ ہے اور میری ماں یہ ارشاد فرما رہی ہے آقا سے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، دل تیار ہے ان حقیقتوں کو سننے کے لیے؟ بولیے دیوانیوں دیوانوں کی طرح بولیے انشاءاللہ۔ ہاں اب سنیے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ہماری ساری زندگیاں لگ جاتی اور جسم کی کھال اتار کر اس کے جوتے بنا کر اگر سفر کرنا پڑتا تب بھی یہ باتیں سستی پڑتی، جس کی ناقدری کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سیدی عالم نے فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے اعمال نہ ہوں، اللہ اکبر، جب اس کے گناہ بولیے زیادہ ہوں، ہم سب شریک ہیں نا، مل کر بولتے ہیں سب، اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، مولا ہم سیاکار ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، سب مل کر تجھے پکار رہے ہیں، تو جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے اعمال نہ ہوں، اس کے اعمال نہ ہوں، تو فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے اعمال نہ ہوں جن سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اسے غم میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ غم اسے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ وہ غم اس کے گناہوں کا۔ تو یہ جو گانے گنگناتے ہیں نا، میں بڑا غمگین ہو گیا، اور میں نے کہا قرآن پڑھ لیتا کہ اپنے رب سے بات کر لیتا کہ یہ غم بھی تیرے لیے عافیت کے لیے دیا گیا ہے، یہ ناچ گانے اور یہ سرور اور طرب کی محفلیں تو لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے غم کا علاج اس میں ہے، وہ تو تجھے اور مغموم اور ذلت کرے گا۔ ارے جس نے غم دیا اس کی طرف رجوع کر، یہ غم تجھے دیا اس لیے ہے تاکہ یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنے، کیونکہ تیرے ذخیرہ نیکی میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو گرا سکے، یہ غم اتنا زوردار ہوگا جو گناہوں کو گرا دے گا۔ کیسا مرہم میرے آقا عطا فرما رہے ہیں، اور یہ حق ہے، مل کر کہیے کیا؟ یہ حق ہے، کیا ہے؟ مل کر کہیے حق ہے، اس میں رتی برابر بھی شک نہیں۔ آج دل اگر اس سے تنفر کرے تو اللہ ہمارے دلوں کو باز رکھے، ورنہ یہ میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ حق ہے کہ ہر غم بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو غم کسی پر دھونس نہ جمائیں ہم، میں بہت غمگین ہوں، مجھ سے بات نہ کرو، چپ کریں ذرا، چپ کریں، یہ اس جگہ کام آئے گا جس دن چیختے بھی رہیں گے تو کوئی کام نہیں آتا۔ آج جو چیخ کر سب کو برباد کر رہے ہیں نا، یہ تو اس وقت کام آئے گا جس وقت ہم چیخ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں چپ رہے تو اتنا بڑا کام ہوگا کہ میدان معاشرے میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب اور دخول جنت ہو جائے گا۔ اب حضرت حسن بصری سے ایک روایت سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے، عمران بن حسین بھی، عمران بن حسین بھی، یہ خود صحابی ہیں، عمران بن حسین یہ خود جو ہے صحابی ہیں، وہ للت التارس والی روایت ہے نا کہ خیبر سے آتے وقت سرکار سو گئے تو فجر کا وقت نکل گیا، وہ جو حکمت، اس کے راوی بھی یہی ہیں، عمران بن حسین، ٹھیک ہے، یہ صحابی ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمران بن حسین کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے، صحابی رسول ہیں، کسی بولیے جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ شاید یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، یہ جو بیماری میرے اوپر آ گئی ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے، اور جس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوراً آپ نے آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو ہمیں پہنچ رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، وہ یعفو عن کثیر، بہت تو وہ ہے جسے رب کریم نے پوچھا بھی نہیں ہے، رب کریم نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ ایک روایت مزید سماعت فرمائیے کہ ربی بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبی بن کعب صاحب رسول، حضرت عبی بن کعب سے کہا کہ کتاب اللہ میں ایک آیت ہے جس نے مجھ کو غمزدہ کر دیا، ربی بن زیاد کہتے ہیں قاری قرآن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کو میں نے سنا تو میں غمزدہ ہو گیا، حضرت عبی نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے، انہوں نے کہا کہ
کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جس آدمی نے کوئی برا کام کیا تو اسے سزا دی جائے گی. سورۃ النساء آیت نمبر 123، جس آدمی نے برا کام کیا، ربی بن زیاد کہتا ہے اس آیت کو میں نے پڑھا تو غمگین ہو گیا، کہ اللہ فرماتا ہے جس آدمی نے غلط کام کیا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ربی میں تو تجھے فقیہ سمجھتا تھا، بڑا دانا اور سمجھدار سمجھتا تھا. سنو، بے شک مومن ہر جو مصیبت اس پر آتی ہے خواہ اس کا قدم پسلے. عبید بن کعب کہتے ہیں یہ ضرور ہے کہ قرآن نے ٹھیک کہا کہ جو برے کام کرے گا اسے سزا دی جائے گی، لیکن اے ربی بن زیاد میں تجھے بڑا فقیہ دانا سمجھدار سمجھتا تھا، تو نے ان روایتوں کی طرف توجہ نہیں کی جو آقا نے فرمایا کہ مسلمان اگر اس کا پاؤں پسل جائے، توجہ سنیے گا، صرف پاؤں پسل جائے یا کوئی اور پریشانی اسے لگے، یہاں تک کہ لکڑی سے اسے رگڑ لگ جائے، لکڑی سے اسے رگڑ لگ جائے، تو فرمایا لکڑی سے اگر اسے رگڑ لگ جائے وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا سبب ضرور بنتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی یہ رگڑ والی چیز تو گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور جس کو ہمارا کوئی عمل نہیں معاف کرا سکتا تھا اس کو اللہ خود ہی معاف کر دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین بولیے خود ہی معاف کر دیتا ہے. ایک روایت سنیے صحیح ابن حبان سے، حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرما کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی، توجہ سنیے گا، اور یہ بہت عبرت والی بات ہے میرے دور میں، اس دور میں میرے دوستوں، یہ پورا آشوب دور میں بہت عبرت والی بات ہے. اس بات میں ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں اپنا قبلہ ہمیں درست کر لینا چاہیے فکر کا، توجہ سنیے اس روایت کو. صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، اور اس کے پاس ایک مرد آیا قریب سے گزرا، اور اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس عورت نے کہا مجھے چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو لے گیا اور اسلام کو لے آیا ہے. یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے، اللہ شرک کو لے گیا اس عورت نے کہا اور اسلام کو لے آیا ہے. اس آدمی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیٹ مڑ کر اس سے واپس جانے لگا، لیکن مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا اس عورت کو. اتنے میں اس کی ٹکر ایک دیوار سے ہو گئی اور اس کا چہرہ دیوار پر لگ گیا. اس آدمی کا لوٹ کر آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ ذکر کیا. آقا نے کیا فرمایا رہتا ہوں مجھے سنیے، اس نے بدکارا کو ہاتھ لگایا تھا، اور جب اس نے اس کے لیے نصیحت کی بات کی تو ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن جب لوٹا تو اپنی حرکت سے باز نہیں تھا، مڑ مڑ کر دیکھتا تھا. اتنے میں اس کی ٹکر سامنے دیوار پر لگی اور چہرے اس کا دیوار پر لگ گیا. لوٹ کر آیا، شرمندہ ہو گیا اور غم میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضور گناہ ہو گیا ہے، آپ کو نہیں بتاؤں تو کس کو بتاؤں، حضور یہ یہ ہوا. آقا نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا حضور میں مڑ کر دیکھ رہا تھا تو مجھے ٹھوکر لگ گئی اور میری آنکھ جو ہے نا وہ دیوار پر لگ گئی. آقا نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے. سنیے ذرا کیسی ٹھنڈی ہوا چلی، دیکھیں اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس کی گناہ کی سزا جلد دے دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے، کہا مبارک ہو تجھے یہ سزا مل گئی ہے، تیرا کفارہ بن گیا ہے. فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے فوراً دے دیتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ، جس کے گناہوں پر وہ شر کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے گناہ قائم رکھتا ہے قیامت تک کے لیے. حضور نے فرمایا حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دیتا ہے. تو کہا تو خوش نصیب تھا کہ تیرے سے گناہ ہوا اور تیرا منہ جا کر دیوار پر لگا. اور حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں اگر پاؤں بھی پسل جائے تو وہ بھی گناہ کو معاف کرا جاتا ہے، پاؤں بھی پسل جائے تو وہ بھی گناہ کو بولیے معاف کرا جاتا ہے. یہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا. اسی تناظر میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور صحیح احادیث چند اپنی اصلاح کے لیے سنتے ہیں، کہ جس کی دنیا میں پردہ پوشی کی گئی، یہ مسلم شریف میں پورا باب ہے، جس کی دنیا میں بولیے قیامت میں بھی پردہ پوشی ہو گئی. سبحان، بولیے سبحان اللہ. میں بھی اپنی مغفرت سے سبحان اللہ بولتا ہوں، آپ بھی کہیے سبحان اللہ. جس کی دنیا میں پردہ پوشی کر دی گئی اس کی آخرت میں بھی پردہ پوشی، بولیے سبحان اللہ. مطلب یہ کہ تکلیف پر اس نے صبر کیا اور معاً اس کی پردہ پوشی کی گئی،
یعنی تکلیف اس کو ہوئی، بیمار تھا، چپ رہا، اپنے رب سے کہتا رہا. ہاں اظہار دواخانے میں ڈاکٹر کے ساتھ کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا، جبکہ شکایت کی نیت نہ ہو تو وہ جائز ہے. شکایت کی نیت نہ ہو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن شکایت کی نیت اس حدیث کے خلاف. یہ نہیں کہ بالکل ہی ذکر نہ کرے، وہ ایسا نہیں. طبیب کو وہ ذکر کرے گا، مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، یہاں درد ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے مشورہ لینے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن شکایت نہ ہو کہ یہ مجھے کیوں مل گئی اور یہ کیوں ہو گیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا میں پردہ پوشی کی گئی، اس نے صبر کیا تو آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے 6,470، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس شخص کے عیب پر خدا نے دنیا میں پردہ رکھ دیا، قیامت کے دن بھی اللہ اس پر پردہ ضرور رکھے گا، پردہ ضرور رکھے گا. امام نبوی نے اس کے دو معنی نکالے، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی ذرا کھینچ کر لائے معنی. اللہ ایسے محدثین کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. اب حضور نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر کہ جس کے دنیا کے عیب، دنیا میں جس کے عیب پر پردہ ڈل گیا، پردہ پوشی خدا نے کر دی، تو قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ پوشی ہو جائے گی. امام مسلم کہتے ہیں پردہ پوشی کے دو معنی، دو احتمال ہیں. ایک ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی پتا کیسا کرے گا. ایک احتمال یہ کہ فرشتوں کو کہے گا نہیں نہیں، سب کے سامنے نہیں پوچھنا، الگ سے پوچھنا. ایک تو پردہ پوشی ہے، شرمندہ نہ کرنا اس کو. بولیے نا سبحان اللہ، شرمندہ نہ کرنا اس کو، رسوا نہ کرنا، سب کے سامنے پوچھنا بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے. جب ہمارے چہیتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو ہمیں پارسا سمجھتے تھے، ان کے سامنے اللہ اکبر استغفر، ان کے سامنے عیب کھل رہے ہوں گے، ہماری اولادوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، مقتدیوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، تلامذہ کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، گاہکوں کے سامنے ہمارے عیب کھل رہے ہوں، تو کتنی بڑی ذلت ہے. بولیے استغفر اللہ. تو حضرت امام نبوی نے فرمایا کہ اس میں دو احتمال ہے کہ رب کریم نے جس کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اس کی بولیے آخرت میں بھی پردہ پوشی کی. فرمایا اس کے دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ اس کے عیبوں پر پردہ کیسے ڈالے گا. فرمایا ایک یہ کہ اس کا حساب سب کے سامنے نہیں ہوگا، اکیلے ہوگا. اور فرمایا دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو پوچھا نہیں جائے گا. لیکن امام نبوی نے فرمایا کہ پہلا احتمال قوی ہے کہ رب کریم جس کے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈالے، اسے محشر میں رسوا نہیں کرے گا، اسے اکیلے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا تو کا گناہوں کا کیا ہوگا. تو امام نبوی فرماتے ہیں یہ اکیلے میں پوچھنا ہی اس کو آزاد کرنا ہے، اکیلے میں پوچھنا ہی اس کو. بولیے علامہ ہاشمی کی روایت موجود ہے، ایک شخص آیا، کاش اس میں ہمارا شمار ہو جائے. جب وہ روتا ہوا آیا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں فرشتو، اس کو سب کے سامنے الزام نہیں لو، اس کو عرش کے کنارے لاؤ اور ہم خود اس سے پوچھیں گے اس نے کیا کیا. اللہ اکبر. خیر جب وہ پہنچتا ہے تو رب کریم اس سے فرمائے گا دیکھ تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا. وہ رو کر کہے گا ہاں مالک سامنے موجود ہے، اعتراف جرم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی انتہائی سخت مرحلہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے. کہ فرشتے پوچھیں تو 100 دفعہ پوچھیں، اس میں وہ ذلت نہیں، لیکن رب جب خود پوچھے گا میں نے تجھے یہ بھی نعمت دی تھی اور تو نے یہ کام کیا، میں نے تجھے یہ دیا تھا تو نے یہ کیا، میں نے تجھے یہ صلاحیت دی تھی یہ کیا، وہ روئے گا چیخے گا. رب کریم فرمائے گا جا فرشتے سے کہے جنت کے نوید تجھے دے دے. وہ کہے گا مولا فرشتے سے کیسے کہوں؟ فرمایا دنیا میں کسی کو پتا تھا؟ کہا نہیں. کہا اس لیے آج اکیلے میں بھی بتا دیا، کس کو نہیں پتا، جب دنیا میں پردہ رکھا ہے تو اب بھی پردہ رکھ لیا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، چند روایت میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کا مطالعہ فرما رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ فرما رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ کل کل یعمل علی شاکلتہ. آپ فرما دیجئے محبوب ہر شخص اپنے عادت کے مطابق کام کرتا ہے اور ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق. ہر آدمی، ہر شخص اپنی عادت کے مطابق کام کرتا ہے، ہر شخص اپنی عادت کے مطابق. قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص ہر آدمی اپنی عادت جیسی اس کی فطرت ہے ویسا کام کرتا ہے. کافر ہے وہ خبیث کام کرے گا, مومن ہے وہ طیب کام کرے گا. توجہ سنیے گا, سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پورا قرآن میں نے پڑھا, مجھے جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ملی نا, بولیے سبحان اللہ, کہ جس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ اللہ مجھے بخش دے گا, جس کو پڑھ کر میں نے کہا اللہ مجھے بخش دے گا. فرمایا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی, کل کلو یعمل علی شاکلتہ, کہ ہر شخص اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے. کہ قل, حبیب کہیے, کلو یعمل علی شاکلتہ, کہ ہر شخص اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اس میں آپ کو امید افزا بات کیا لگی؟ اس میں تو یہ کہا گیا ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے, اس میں آپ کو کیا امید افزا بات لگی؟ فرمایا علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُشَاكِلُ بِالْعَبْدِ إِلَّا الْعِصْيَانِ وَلَا يُشَاكِلُ بِالرَّبِّ إِلَّا الْعُفْوَانِ. فرمایا بندے کی طبیعت, جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے, تو صدیق اکبر کہتے ہیں اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ اپنی طبیعت کے مطابق گناہ کرتا ہے اور خدا اپنی شان کے مطابق اسے بخش دیتا ہے. یہ امام قرطبی نے باقاعدہ سندن نقل کیا, فرمائیے اس کی رحمت ہے. فرمایا اپنی اپنی طبیعت ہے, اپنی اپنی فطرت کا, بندے کی فطرت ہے, بندے کی عادت ہے, بندے کی عادت ہے گناہ کرتا ہے, اور رب کی رحمت کی عادت ہے کہ بخش دیتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ نے ذکر فرمایا. میں لے کر چلا ہوں شروع سے گفتگو اس بات پر کہ ہم نے اعتراف جرم کرنا ہے. یہ مصیبتیں جو ہیں ہمارے کام کی وجہ سے, یہ ہماری غلط کاموں کی بنا پر, لیکن یہ کفارہ بھی بن سکتی ہے, اس لیے میں نے روایتیں بنی پڑھی آپ کے سامنے. یہ کفارہ بھی بن سکتی ہے, اور اس لیے صحیح حدیث سے پڑھی کہ پاؤں بھی اگر پسل جائے فرمایا یہ بھی کفارہ, جسم دکھ جائے فرمایا یہ گناہ کا کفارہ. اس لیے میرا آقا نے فرمایا امتی امت مرحومت, میری امت جب اٹھے گی تو بخشی بخشائی ہوگی. بخشی بخشائی, امت سے مراد کون؟ جو صبر کر جائے گا, جو لحاظ کر جائے گا. اب اس میں امام قرطبی پر اللہ کروڑ رحمت اتارے, انہوں نے خلفاء چاروں کے نظریے نقل کیے. دوسرا نظریہ یہ لے کر آتے ہیں حکام القرآن میں سیدنا فاروق اعظم کا, صدیق اکبر تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے. تو انسان کی طبیعت اور عادت ہے کہ وہ گناہ کرے, اور قدرت کی عادت یہ ہے کہ وہ بخش دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک, توجہ سنیے گا, اب دعا کا وقت قریب آ رہا ہے نا, دعا کا وقت اب طبیعت بیدار ہونی چاہیے. کس جواد کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, کس سخی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, کون عطا فرمائے گا اور کیسا عطا فرمائے گا؟ اب آپ دیکھیے, حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, میں نے اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن پڑھا, سب سے امید افزا یعنی بخشش, اور دل بھر آیا کہ بس یہ آیت جس سے کہا جاتا میرے کفن پہ لکھ دینا, بس میں بخشا جاؤں. فرمائیے امید افزا آیت جو مجھے لگی, کہ جس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ رب مجھے بخش دے گا. کہا کیا؟ فرما حامیم, سورہ مومن سے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی, لا الہ الا هو الحی المصیر, کہ یہ آیت کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ علیم, کہ یہ عزیز اور علیم رب کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا, وقابل التوب اور توبہ کا قبول کرنے والا, شدید العقاب سخت عذاب دینے والا, ذی الطول اور بڑی قدرت والا, لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا, الہی المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل نے کہا کہ اللہ رب العالمین میری مغفرت کرے گا. بن مانگے ایک وظیفہ بتاؤں آپ کو میں, آج تو سخاوت کا ہے تو میں اپنی مغفرت کی نیت سے بتاتا ہوں. اس آیت کریمہ کو اگر آپ صبح کے وقت پڑھیں تو اجماعی طور پر ہمارے صوفیہ کا متواتر ہے کہ آپ کی جان تو ضرور محفوظ رہے گی, سوائے یہ کہ کوئی وقت مقرر ہو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو شخص یہ پڑھے, جس طرح کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کہا کہ تجھے مرنا نہیں ہے, کہنے کہ حضور کیوں؟ فرمایا تو روزانہ یہ پڑھتا ہے اور میرے کل پر القاء ہوتا ہے. کہا کل نہیں پڑھنا, انہوں نے کل نہیں پڑھا تو موت آ گئی. ٹھیک ہے. اور ایک وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہما, یہ زبردست حصار ہے, زبردست حصار ہے جان و عزت کا. تو یہ عمل کریں اور جتنے بزرگوں کی اجازت ہے ان کی بارگاہ میں ثواب بھی پیش کریں. تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یہ بڑی قیمتی چیزیں بتاتے ہیں, نہیں ہماری مغفرت کی رات پہ بتا دیا میں نے آپ کو. تو یہ ہمارے سلاسل کے اندر بڑے مخفی راز ہیں. تو میں نے کہا کہ رب کریم میری مغفرت اس لیے فرما کہ میں نے جو اپنے لیے سمجھا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سمجھ لیا ہے. مجھ گناہگار, میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے مولا, ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت کر دے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ الناس, حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ نے حکام القرآن میں اس بات کو نقل فرمایا کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کی اس آیت سے لے کر اس آیت تک اس کو پڑھتا رہا, لیکن سب سے زیادہ مجھے امید افزا جو آیت لگی کہ جس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ رب کریم مجھے بخش دے گا, فرما سورہ ہجر کی آیت تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبئو عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے محبوب میں بخشنے والا ہوں, میں بخشنے والا مہربان ہوں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ سورہ ہجر کی آیت کو پڑھ کر میرے دل نے کہا میرا رب مجھے بخش دے گا. اب آئیے حضرت مولا علی کی طرف. حضرت مولا علی دو آیت پڑھتے ہیں, پہلی آیت میں پڑھتا ہوں, وہ سورہ زمر سے ہے, آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضرت مولا علی کہتا ہے میں نے شروع سے لے کر آخر تک یہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا, جس آیت پر رک کر میرے دل نے کہا کہ رب کریم قیامت کے دن اہل ایمان کو بخش دے گا, کہا وہ یہ آیت تھی کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان الغفر الذنوب جميعا, خدا ایک دو نہیں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. انہ غفور رحیم, بے شک وہی بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا. چاروں خلفاء کا نظریہ آیا. امام قرطبی کہتے ہیں اب میں نے بھی مطالعہ کیا. امام قرطبی کہتے ہیں اب میں نے بھی بولیے مطالعہ کیا ہے, میں بھی شروع سے لے کر آج تک قرآن پڑھتا رہا اور مجھے بھی, وہ کہتے ہیں سب کو میں مانتا ہوں انکار نہیں کرتا, لیکن ایک بندے کی اپنی بھی طبیعت ہوتی ہے نا, کہتے ہیں میں نے اپنی طبیعت سے جہاں میرا دل لگ گیا اور میں اس آیت کی تکرار کرتا رہا, ہا ہا, اس کے صدقے اللہ مجھے بھی بخشے گا ساری امت کو بخشے گا. شاگرد نے پوچھا حضور وہ کون سی آیت ہے, فرما سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ بے شک وہ لوگ, الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا, اولئک لہم الامن, یقیناً ان کے لیے ہمیشہ ہی امن ہے, وہم مہتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت پر میرا دل کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری مغفرت فرمائے گا. اور ایک اور آیت وہاں پر لکھی ہے, وہ سورۃ النساء کے اندر ہے اور آیت نمبر 147 ہے, اور اس کے جملے ہی کیا ہے ذرا سنیے آپ. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, اے میرے بندو, او میرے بندو, او میرے بندو, اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, تم خدا کے ہم پلہ ہو؟ نہ خدا کا کوئی ہم پلہ ہے نہ ہو سکتا ہے, تمہاری کیا قدرت تو ہے شسار ہے, تم تو ہمارے کن سے معدوم ہو جاؤ, تو تم پر کیا, تم پر تو رحم کریں گے ہم. ما یفعل اللہ بعذابکم, تمہیں نپٹا کر ہم نے کیا کرنا ہے, تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے. ان اللہ رب العالمین شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر لاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ, اور بے شک اللہ رب العالمین شکر گزاروں کے شکر گزاریوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین شکر گزاروں کی شکر گزاری کو جانتا ہے. اب جو سورہ راز سے آیت پڑھ رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں, ان تمام تسلسل کے ساتھ وقت مکمل ہے, ورنہ باتیں تو بہت ہیں, اس کے آگے مزید اصلاح کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے محترم بھائی الیاس بھائی کے گھر پہ انشاءاللہ 27 کو بات ہوگی, زندگی رہی تو انشاءاللہ وہاں ان آیات کو ہم وسیلہ اور ذریعہ اور ثبوت بنائیں گے, شاہد بنائیں گے اپنی مغفرت کے لیے. مولا ان آیات کو ہم نے شاہد بنایا تیرے دربار میں، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما. کیسا مبارک تیرا کلام ہے، ما یفعل اللہ بعذابہ. بولی نا سبحان اللہ. عشقیہ مانا، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکر تم آمن تم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. تو فرمایا کہ دیکھیے یہ آیت ایسی ہے جس کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ رب کریم بندوں کو رگڑ دے گا اور ختم کر دے گا، نہیں. فرمایا اس کی رحمت تو ایسی جوبن پر ہے کہ وہ خود کہتا ما یفعل اللہ بعذابکم. اب اس سے زیادہ امید افزا آیت دیکھیے، اور سورہ رات کی آیت نمبر 6 ہے. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے. مفسرین نے لکھا اس کی نکری نہیں ہے، بغیر توبہ کے بخش دوں گا. اب یہاں پر ایک نتیجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ اس آیت میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بخشے گا. جو ایمان پر مر گیا، ایمان پر بولیے مر گیا، مرتے وقت حضور کی رسالت پر وہ تھا، اللہ کی توحید پر تھا، گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ہو تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وہ گناہگار تھے، فرمایا بھلے گناہگار ہے پھر بھی میں بخشوں گا. بخشوں گا. اور آخر میں پھر اعتدال کے لیے ذکر ہوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا رب کا کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس کو بھی یاد رکھنا، رب کی سزا بہت سخت ہے. اس لیے کہ جو ایمان سے رخصت ہو گیا، ایمان سے رخصت ہو گیا، گناہ ہونے کے باوجود بخش دوں گا. جو مر گیا ایمان پر، رائی کے دانے کے برابر ایمان پر مر جائے، بولیے سبحان اللہ. اور میرے آقا نے تو عام اعلان کر دیا امتی امتن مرحومتن لا عذاب لہا فی الاخرہ. ابو داؤد شریف کی حدیث، میری امت بخشی بخشائی امت ہے. اب کتنا بڑا کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، مل کر کہیے معاذ اللہ. اللہ رب العالمین ایسی گندی سوچ سے بچائے. ہم گناہگار ہیں لیکن گستاخ نہیں ہیں. مولا بے ادب نہیں ہے، ہمیں بے ادب نہ کرنا، بے ادبوں کے ساتھ نہ کرنا. رب نے فرمایا ہاں ہاں غلطی معاف کروں گا، بے ادبی معاف نہیں کروں گا، گناہ معاف کروں گا، گستاخی معاف نہیں کروں گا. گناہ تم کر گئے تو گناہ کے باوجود بخش دوں گا، اور گستاخی کر گئے انتخبتا مالکم وانتم لا تشعرون، گستاخی کر گئے تو ایمان اور عمل کے باوجود تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کے حضور آواز نہ اٹھایا کرو، اور میرے حبیب کے سامنے جکرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. انتحبت اعمالکم، بے ادبی کی عمل کو ضائع کر دوں گا. انتحبت اعمالکم، عمل کو ضائع کر دوں گا. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ایسا عمل کو ضائع کروں گا کہ تو اپنے آپ کو صوفی باصفا مولوی علامہ تو دہر سمجھ رہا ہوگا، تجھے پتا نہیں ہوگا اور خدا نے تیرے عمل ضائع کر دیے. اللہ اکبر. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا، اسے پتا بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل ضائع ہو رہے ہیں. تو یہاں سے قرینہ اور قاعدہ یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اب دیکھیے کیا فرمایا میرے آقا نے کہ امتن، مل کر پڑھی حدیث اپنے اپنی مغفرت کی نیت کر کے میرے ساتھ، امتن امتن مرحومتن لا عذاب لہا فی الاخرہ، میری امت بخشی بخشائی امت ہے. کیوں رضا مشکل سے ڈریے؟ میری امت بولیے بخشی بخشائی امت ہے. میری امت بخشی بخشائی امت ہے. لا عذاب لہا فی الاخرہ، خدا اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. مولا ان میں سے ہمیں کر دے، ان کے قدموں پر ہمارا حشر فرما، اور آج کی شب کو مولا کریم تمام کی مغفرت فرما. اور جو گناہ ہم نے کیے جان بوجھ کر اسے بھی معاف کرنا، اور جو چھپ کر کیے اسے بھی معاف فرما، اور یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام اور اس کے بعد دعا۔